ایران تشدد و انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا علم بردار ہے، گورنروں کے اجلاس سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب، پیغمبر اعظم سائنس ایوارڈ، دنیا کے 4 مسلم سائنسدانوں کو دیا جائے گا، ایوارڈ کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ، عراق کے صوبے الانبار میں فوجی آپریشن، الانبار اور الرمادی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد، فلوجہ کا محاصرہ جاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب آج کا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آج پوری دنیا میں انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف جنگ کا علم بردار ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو ایران کے سبھی صوبوں کے گورنروں کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تشدد اور انتہا پسندی سے آری دنیا پر مبنی ایرانی تجویز کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظوری ایک ایسے وقت ہے جب کچھ بدخواہوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایران پر تشدد اور دہشت گردوں کی حمایت کا الزام عائد کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ایران کی اس تجویز کی منظوری کی خبر کو عالمی ذرائع ابلاغ نے اس لیے زیادہ نشر نہیں کیا کیونکہ یہ خبر ان کے ایران مخالف برسوں کے پروپیگنڈوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جنیوا میں 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول میں ایرانی ٹیم کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی معاملے پر اس ابتدائی سمجھوتے کے لیے جو بہت پیچیدہ اور سخت مسئلہ تھا، جرات مندانہ فیصلے کی ضرورت تھی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے حکام نے خود کو قومی مفادات کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی اور فداکاری کے لیے آمادہ کر لیا ہے، کہا کہ ایران کی حکومت جس چیز کو بھی ایرانی عوام کے مفاد اور بھلائی میں دیکھے گی اس کے حصول کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایران کی معاشی صورتحال کے بارے میں کہا کہ آج ایران کی منڈیوں میں نسبتاً ثبات و استحکام پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پابندیاں برقرار ہیں، اس کے بعد بھی پچھلے چند مہینے کے دوران افراط زر کی شرح کا 14% تک نیچے آ جانا ایرانی حکومت کی کامیابی کی علامت ہے۔ پیغمبر اعظم ایوارڈ ہفتے وحدت کی تقریبات کے دوران مسلم سائنسدانوں کو دیا جائے گا۔ ایران میں پیغمبر اعظم ایوارڈ کمیٹی کے سر دوسرے اجلاس میں اس بات کی منظوری دی گئی ہے کہ 3 اسلامی ملکوں اور 1 غیر اسلامی ملک کے مسلم سائنسدانوں کو پیغمبر اعظم ایوارڈ دیا جائے گا جو طلائی تمغے اور $500,000 کی رقم پر مشتمل ہوگا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور میں ایران کے نائب صدر سورنا ستاری نے اس اجلاس کے موقع پر کہا کہ یہ ایوارڈ نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیز سائنس کے دیگر شعبوں میں نمایاں کارنامہ انجام دینے والے مسلم سائنسدانوں کو دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایوارڈ پانے والے کو $500,000 اور 1 طلائی تمغہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ایوارڈ اس مسلم سائنسدان کو دیا جائے گا جس کا تعلق کسی غیر مسلم ملک سے ہوگا۔ پیغمبر اعظم ایوارڈ کمیٹی کا اجلاس پیر کی رات ہوا جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور میں ایران کے نائب صدر سورنا ستاری، وزرائے خارجہ و اعلیٰ تعلیم کے وزیر اور دیگر اہم علمی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں جامعہ کراچی اور ترکی کی مڈل ایسٹ یونیورسٹی کے سربراہوں نے بھی غیر ایرانی ممبر کی حیثیت سے حصہ لیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے مختلف ملکوں کے پارلیمانی وفود کے ایران کے دوروں کو دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج تہران میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہی۔ مرضیہ افہم نے یورپی یونین، جرمنی، اٹلی اور آئرلینڈ کے پارلیمانی وفود کے دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پارلیمانی وفود کے تبادلے سے مذکورہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا راستہ ہموار ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے قومی اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کی غرض سے حکومت عراق کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے ملکی وحدت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بحران شام کے حل کی غرض سے ہونے والی جنیوا دو کانفرنس کے بارے میں واضح کیا کہ ایران اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ایسی کسی شرط کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے وقار اور احترام کے منافی ہو۔ مرضیہ افخم نے ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان طے پانے والے جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں کہا کہ ماہرین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور بہت سے مسائل پر اتفاق رائے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن پلان کے باقی ماندہ معاملات پر ایران اور پانچ جماعت گروپ کے ماہرین بہت جلد مذاکرات شروع کریں گے۔ عراق کے صوبے الانبار میں فوج کا آپریشن جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق شہر رمادی دہشت گردوں سے خالی ہو چکا ہے اور فلوجہ فوج کے محاصرے میں ہے، اور عام شہریوں کے محفوظ ہو جانے کے بعد کسی بھی وقت فوج فیصلہ کن آپریشن شروع کر سکتی ہے۔
الانبار کی صوبائی کونسل کے سربراہ صباح کرہوت نے بتایا ہے کہ قبائلی فورس نے فلوجہ شہر کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور ہم مرکزی حکومت کی کمک پہنچتے ہی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب فلوجہ کی یونین کونسل کے ایک عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر شنہوا نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے تمام عناصر شہر سے باہر نکل گئے ہیں اور یہ شہر مکمل طور سے قبائلی فورس کے کنٹرول میں ہے۔ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے صوبہ الانبار کے قبائلی عمائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر میں جاری مسلح جھڑپوں کے خاتمے کے لیے دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کو باہر نکال دیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں، جس کا قبائلی سرداروں نے مثبت جواب دیا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں الانبار شہر کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا ہے۔ شہر کے شیعہ، سنی اور کرد عوام فوج کے شانہ بشانہ، علیحدگی پسندی اور ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الانبار، فلوجہ اور رمادی کے بے گھر ہونے والوں کی بڑی تعداد، جن میں زیادہ تر اہل سنت مسلمان ہیں، جو دوسرے شہروں میں اپنے شیعہ بھائیوں کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال عراقی قوم کے درمیان مذہبی رشتوں کی پائیداری کی علامت ہے۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے اتحاد اور دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے سنی مسلمانوں کو پناہ دینے کے شیعہ مسلمانوں کے اقدام نے ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی سازش کو بری طرح سے ناکام بنا دیا ہے۔ ایک اور اطلاع یہ بھی ہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد عناصر بھی صوبہ الانبار میں دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں اور وہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ رمادی اور فلوجہ سمیت صوبہ الانبار کے کئی شہروں کے لوگ القاعدہ کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کربلائے مولا اور بغداد جیسے صوبوں کی جانب کوچ کر رہے ہیں۔ کربلائے مولا اور بغداد پہنچنے والے بعض مہاجرین نے بتایا ہے کہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے اراکین نے بہت سے عام شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دریاسنا عراقی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ صوبہ الانبار میں فوج کو دہشت گردوں پر بدستور برتری حاصل ہے اور صوبے میں جاری فوجی آپریشن کے دوران داعش گروہ کے 55 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عراقی فوج نے حال ہی میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش گروپ کے دو کمانڈروں علی ابو دجانہ اور علی الدابی کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ صوبہ الانبار کی گورننگ کونسل کے سربراہ فالح علی صابی نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ یہ صوبہ ان قریب داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس وقت انٹیلیجنس، فوج اور مسلح قبائلی مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آئندہ چند روز میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عراق کی سیاسی جماعت العراقیہ کے سربراہ ایاد علاوی نے عراقی فوج کو صوبہ الانبار سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم وزیر اعظم نوری المالکی نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ القاعدہ کے مکمل خاتمے تک صوبہ الانبار سے فوج واپس نہیں بلائی جائے گی۔
شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا کامیاب آپریشن جاری ہے۔ العالم کے مطابق شامی فوج نے صوبہ دیر الزور میں الحویقہ، الصنعاء اور الامال نامی علاقوں میں جبهة النصرة گروہ کے ٹھکانوں پر حملے کر کے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے فوجی ساز و سامان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح الرقہ صوبے میں الحق نامی ایک دہشت گرد گروہ کے سبھی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر حلب کے مضافات میں بھی شامی فوج نے کئی علاقوں میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہومس کے علاقے رستن میں بھی کم سے کم 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے 1000 عناصر رقہ سے حلب کے لیے روانہ ہوئے ہیں تاکہ وہ شامی فوج کے ساتھ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام گروہ کی جبهة النصرة اور فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہوں سے بھی مختلف علاقوں میں آپس میں ہی جنگ ہو رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ شام کے عوام اور حکومت کی حمایت جاری رکھے گی۔ پریس ٹی وی کے مطابق حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کے خلاف دہشت گردانہ حملے شامی حکومت اور عوام کے لیے اس تنظیم کی حمایت کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا کہ وہ دہشت گردانہ حملوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں اور شامی حکومت کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کا یہ بیان القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے ذریعے بیروت میں ہونے والے حالیہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ چند روز قبل جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ میں ہونے والے بم دھماکے میں دسیوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ لبنان کا کہنا ہے کہ وہ شام میں صرف تکفیری دہشت گردوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور شامی عوام کی وہ حامی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ شام کے بحران کے بارے میں جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے لیے ضروری ہے کہ ایران شام کے بارے میں جنیوا 1 اجلاس کے اعلامیے کی پابندی کا اعلان کرے۔
امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان میری ہارف نے کہا ہے کہ ایران اگر جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو شام کے بحران کے تعلق سے جنیوا 1 اجلاس کے اعلامیے کی پابندی کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ جان کیری جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت کے تعلق سے روسی حکام سے بات چیت کریں گے۔ واضح ہے کہ روس، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ جنیوا 2 اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اجلاس میں ایران کی شرکت ضروری ہے۔ شام میں 3 سال سے جاری بحران کو حل کرنے سے متعلق جنیوا 2 اجلاس آئندہ 22 جنوری کو ہونے والا ہے۔ امریکہ جو کچھ عرصے قبل تک جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد کے ہی خلاف تھا، اب وہ اس اجلاس کے لیے تیار ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہو اس اجلاس کو ناکام بنایا جائے۔ جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت پر سوالیہ نشان لگانے کی امریکی کوشش کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ بہرحال غالب امکان یہی ہے کہ جنیوا 2 اجلاس امریکہ کی سازشوں کی وجہ سے اپنے اصل راستے اور مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ دوسری جانب شامی حکومت کے مخالف گروہوں کے اتحاد میں شدید اختلافات اور کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ شامی حکومت کے مخالف گروہوں کے اتحاد کے بیشتر دھڑے جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چند ایک مخالف دھڑوں نے امریکی دباؤ میں آ کر اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ شام کے اندر دہشت گرد گروہوں سے فوج کی جنگ میں تیزی کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں اور دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے امریکیوں میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ دلچسپی نہیں پائی جاتی کہ جنیوا 2 اجلاس سنجیدگی کے ساتھ منعقد ہو، اور نہ ہی وہ اس مرحلے میں شام کے بحران کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں شام کے سیاسی نظام میں کوئی تیز رفتار تبدیلی ایک بڑا رسک ہو سکتا ہے، کیونکہ شام میں جس بڑے علاقے میں جس انداز سے دہشت گرد گروہ الگ الگ گروہوں میں بٹے اور پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر شام میں ایک منظم قوت کی تشکیل کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے امریکہ کے نقطۂ نگاہ سے موجودہ صورتحال میں بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہ بشار اسد کو فوری طور پر اقتدار سے بے دخل کرنے کے بجائے شام میں سیاسی نظام میں تبدیلی آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کرے۔ یہ پالیسی امریکہ کو مزید موقع دے گی کہ وہ کسی ایسے اتحاد کو تیار کرے جو موجودہ مخالف اتحاد کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہو، کیونکہ شامی حکومت کے مخالف موجودہ اتحاد میں بے پناہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی شام میں موجودہ صورتحال کے جاری رہنے کا امریکہ کی نگاہ میں مطلب یہ ہے کہ خود انتہا پسند گروہوں کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں ان گروہوں کے درمیان خود بخود ایک طرح سے تصفیہ اور چھانٹی کا عمل انجام پائے گا، اور آگے چل کر امریکہ کو ان گروہوں میں سے کوئی ایک یا اپنی پسند کے چند گروہ مل جائیں گے۔
فلسطین کی منتخب حکومت کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ نیا عیسوی سال فلسطینیوں کے لیے قومی آشتی کا سال ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی گروہ اپنے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی گروہوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے صہیونی حکومت مزید گستاخ ہو گئی ہے اور فلسطینی علاقوں اور مقدس مقامات پر اپنی جارحیتوں میں اضافہ کر دے گی۔ فلسطین کے منتخب حکومت کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی عوام کو آج ہر دور سے زیادہ اتحاد و جہتی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی گروہوں کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں ایک متحدہ محاذ کی حیثیت سے پوری قوت کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غزہ میں الفتح تحریک کے گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ الفتح تحریک کے جن کارکنوں کو مقدمہ چلانے کے بعد قید کی سزا دی گئی تھی انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ان کی حکومت نے فتح کے نمائندوں کو غزہ میں فلسطین کی پارلیمنٹ کا معائنہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت میں غداری کے مقدمے کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ منگل کو مقدمے کی سماعت کے دوران پرویز مشرف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت قانون کے تحت تشکیل نہیں دی گئی ہے، اسے آئینی عدالت کا درجہ حاصل نہیں ہے اور اس کے اختیارات بھی محدود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت بنائے گئے قوانین میں دوران سماعت گرفتاری کی کوئی شیخ نہیں ہے۔ مشرف کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ اگر عدالت کے حکم پر بھی ملزم حاضر نہ ہو تو کیا گرفتاری کا وارنٹ نہیں جاری ہو سکتا؟ اس پر مشرف کے وکیل نے کہا کہ وہ اس پر بعد میں دلائل دیں گے۔ منگل کو سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے حکم پر فوجی اسپتال کے حکام نے پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹیں بھی عدالت میں جمع کرائیں، جس کے بعد جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ ان رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد حکم جاری کیا جائے گا اور سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مشرف کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ متنازع عام انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ انتخابات پوری طرح قانونی اور شفاف ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کے بعد کہا کہ انتخابات کی حیثیت پوری طرح قانونی ہے۔ انہوں نے اپنی حریف سیاسی جماعتوں پر انتخابات کے دوران خون ریز اور غیر معمولی تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی اور اس کی اتحادی جماعتوں پر الزام لگایا کہ ان جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے غلطی کی۔ شیخ حسینہ نے اپنی حریف سیاسی جماعتوں پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔ واضح رہے کہ اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں پولنگ کے دوران، جس کا بنگلہ دیش کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پرتشدد واقعات میں 22 افراد مارے گئے تھے۔ پارلیمان کے 300 نشستوں میں سے نصف سے زائد نشستوں پر حکمران عوامی لیگ کے امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے۔ عام انتخابات کے دوران پولنگ کی شرح 30% بتائی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل کے عام انتخابات میں 80% ووٹنگ ہوئی تھی۔ دوسری جانب عام انتخابات میں حصہ لینے والی ایک قابل ذکر مخالف سیاسی جماعت جاتیو پارٹی نے 31 سیٹیں جیتی ہیں۔ جاتیو پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سابق صدر جنرل ارشاد کی اہلیہ روشن ارشاد کو حزب اختلاف کا لیڈر منتخب کرے گی۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں من جملہ بی این پی نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مزاح کا خیز قرار دیا ہے۔ ہندوستان نے پرتھوی 2 قسم کے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ میزائل کا یہ تجربہ مشرقی ریاست اڑیسہ کی فوجی تنصیبات سے کیا گیا اور اس نے کامیابی کے ساتھ فرضی ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ہندوستان کی وزارت دفاع نے بھی میزائل تجربے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل 350 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے اور اس میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ ہندوستانی پرتھوی 2 میزائل ہندوستان میں تجرباتی مرحلے سے نکل کر صنعتی پیداوار کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپوں میں 4 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جھڑپیں شمالی قصبے سوپور میں منگل کے روز اس وقت ہوئیں جب مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ جھڑپوں میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، تاہم حملہ آوروں کے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ وسطی امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید سردی اور برفباری کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ برفانی ہواؤں کی وجہ سے زندگی منجمد ہے اور اسکول، بازار اور دکانیں بند پڑی ہیں اور شہری گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ سڑکیں ویران ہیں اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وسطی مغربی ریاستوں مونٹانا، شمالی اور جنوبی ڈیکوٹا، مینیسوٹا، آئیوا، وسکنسن، مشیگن اور نیبرا میں درجہ حرارت منفی 20 سے 40 ڈگری تک گر گیا ہے۔ سب سے زیادہ سردی مغربی وسطی اور شمالی ڈیکوٹا میں ریکارڈ کی گئی، جہاں درجہ حرارت منفی 51 ڈگری تک گر گیا اور سرد ہواؤں کو جان لیوا قرار دیتے ہوئے شہریوں کو حفاظتی انتظامات کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ کئی ریاستوں میں اسکول بند ہیں اور کاروبار بھی دوپہر تک بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرقی اور جنوبی ریاستوں میں سردی بدستور اپنا قہر ڈھا رہی ہے اور شکاگو، سینٹ لوئس اور انڈیانا میں درجہ حرارت منفی 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مذکورہ ریاستوں میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا علمبردار ہے۔ گورنروں کے اجلاس سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب۔ پیغمبر اعظم سائنس ایوارڈ دنیا کے 4 مسلم سائنسدانوں کو دیا جائے گا۔ ایوارڈ کمیٹی کے اجلاس کا فیصلہ۔ عراق کے صوبے الانبار میں فوجی آپریشن۔ الانبار اور الرمادی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد، فلوجہ کا محاصرہ جاری۔ ناظرین، یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔